محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلى الله عليه محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر قسمیں بیان فرمائی ہیں اور مشہور معروف سورہ شمس ہے کہ جس کے اندر 11 قسمیں پروردگار عالم نے بیان فرمانے کے بعد ایک ہی مطلب ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا اور جو اپنے نفس کو دفن کر دے گا اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دے گا وہ ناکام ہو جائے گا نامراد ہو جائے گا یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو اسلام میں کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بہت واضح کر کے بیان کر رہی ہے اور اگر اس آیت کریمہ سے پہلے 11 قسمیں آئی ہیں جو قرآن کریم میں کہیں نہیں آئیں اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ سے بڑھ کر کوئی موضوع پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر بیان نہیں فرما رہا کیونکہ 11 قسموں کے ساتھ اس نے انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور 11 قسمیں کہیں اور بیان نہیں ہوئی. اب یہ جملہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا، جو اس کو دفن کر دے گا وہ ناکام ہو جائے گا. اس سے ہمارے لیے سٹینڈرڈ بن رہا ہے، اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ، اپنے ہر کام کا ایک سٹینڈرڈ. مثال کے طور پر بعض اوقات انسان کے پاس اتنی توجہ ہوتی ہے، اتنا وقت ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ سالوں کا جائزہ لیتا ہے. یوں ہی سوچتا ہوں مثلا ہر انسان اپنی زندگی کو کچھ ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے. میں جب اپنی زندگی کو تقسیم کرتا ہوں تو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ وقت پیدائش سے لے کر وہ وقت جب میں ایران گیا، پھر وہ وقت جب ایران گیا اور ایران رکا، اور اس کے بعد وہ وقت جب ایران سے واپس آیا اور اب تک. تو میری زندگی کے 3 حصے ہو گئے. میرے خیال میں آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے 3 حصے کر پائیں گے، 4 حصے کر لیں گے. ہر حصے میں اپنی اچیومنٹ دیکھیے. اس اچیومنٹ کو جانچنے کے لیے جو پیمانہ ہے وہ یہی تزکیہ نفس ہے. ہر حصے میں مثلا 3 حصے میں نے اپنی زندگی کے لیے کر لیے. پہلا حصہ اتنے سال کا تزکیہ نفس کے عنوان سے دیکھوں، یہ کامیابی ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے؟ اس حصے میں میری کامیابی کیسی تھی؟ پھر دوسرے حصے میں آیا، وہ زمانہ جب میں ایران میں تھا، اس میں میری کامیابی ہوئی، ناکامی ہوئی، گروتھ ہوئی یا نہیں اور تنزلی ہو گئی؟ واپس آیا پھر پاکستان میں جتنے عرصے سے ہوں، یہ سب کچھ ہو گیا، کامیابی ہو رہی ہے یا ناکامی ہو رہی ہے؟ آپ بھی اپنے ساتھ یہی کر دیجئے. آپ اپنی زندگی کو تقسیم کریں اور اس کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر میں کامیابی ہو رہی ہے یا ناکامی ہو رہی ہے. کس چیز سے پہچانیں گے کہ کامیابی یا ناکامی ہو رہی ہے؟ دنیا کا کوئی معیار کام نہیں آئے گا. کوئی بھی معیار لے لیجئے، کتنی مسجدیں بنائیں، کتنا یہ کیا، کوئی چیز کارآمد نہیں ہے. صرف ایک چیز کارآمد ہے، ان سب کے نتیجے میں تزکیہ نفس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، سب سے اہم یہ. اب تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، اس کو میں ہر سال بیان کرتا ہوں اس کی اہمیت کی وجہ سے، کہ ہر سال کم سے کم ایک ریمائنڈر آپ کے پاس ضرور آ جائے کہ یہ کام زندگی کا اہم ترین کام ہے، اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہے. اور اچھا یہ ہے کہ کل کی گفتگو میں اس کا ایک مقدمہ تیار ہو چکا ہے. مقدمتاً عرض ہو گیا تھا کہ انسان میں 4 طاقتیں ہیں اور وہ 3 طاقتیں کنٹرول ہونی ہیں، چوتھی طاقت قوے عاقلہ کے ذریعے سے، غضبیہ، شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، اور اس کو قوے عاقلہ کے ذریعے کنٹرول ہونا ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس اسی قوے عاقلہ کا ان تینوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنا، اس سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا. اب ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تزکیے کی وکیبلری ایکچولی ایگریکلچر کی ٹرم ہے، جس میں آپ کسی ایک درخت کو لگاتے ہیں اور وہ درخت بڑھتا ہے، اس عمل کو ہم تزکیہ کہتے ہیں. ہمارے نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ ہمارے نفس کی صلاحیتیں بڑھنی چاہیے. نفس کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے وہ کام انجام پائے. مثلا خدا تعالیٰ نے نفس کو سچا دیکھنا چاہا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا دیکھنا چاہا ہے؟ تو اس نے نفس کو سچا دیکھنا چاہا. اور یہاں پہ برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، یہ جو انتہائی اہم موضوع ہے ہمارے سامنے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں پر سوال یہ ہے ہم خلیفہ کس چیز میں ہیں، جانشین کس چیز میں ہیں؟ جو جانشینی ہے ہماری وہ خدا تعالیٰ کی اوصاف میں ہے، خدا تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں ہے. اگر اسماء حسنہ کا ہمارے اندر کوئی اثر نظر آنا شروع ہو گیا ہماری جانشینی، لہذا امام معصوم خدا تعالیٰ کے تمام اسماء کی سب سے اعلیٰ تجلی ہوتی ہے. اگر خدا تعالیٰ علم رکھتا ہے، علیم ہے، تو اس کی سب سے اعلیٰ تجلی امام معصوم کے اندر ہے. آپ اور میں کون ہیں؟ اس راستے پہ چلتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرنے والے. بس یہ جو تزکیہ نفس کی جد و جہد ہے، قوے غضبیہ، شہویہ، وہمیہ اور اس کا عقل کے ان تمام پر مسلط ہو جانا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہماری برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اچھائیاں بڑھیں گی. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. اگر تزکیہ نفس انجام پائے تو کیا ہوگا؟ تو قرب حاصل ہوگا. قرب کا مطلب کیا ہے؟ جیسی خدا کے اندر صفات ہیں ان صفات سے زیادہ نزدیک ہونا، یہ قرب خدا ہے. ایک آدمی خدا متعال کی علم کے اندر قرب حاصل کرتا ہے، اس سے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. ایک خدا متعال کی مثال کے طور پر عدالت میں قرب حاصل کرتا ہے، خدا عادل ہے یہ عدل کرتا ہے، خدا رحمان و رحیم ہے یہ رحم کرتا ہے، خدا مہربان ہے یہ مہربانی دکھاتا ہے. تو جو جتنا زیادہ خدا متعال کی اوصاف کو اپنے اندر لے کر آئے گا اتنا زیادہ قرب خدا حاصل کرے گا. یہی خلافت ہے. خلافت بھی اسی چیز میں، ہماری خدا متعال کے ساتھ جانشینی صرف طاقت میں نہیں ہے، طاقت تو وہ دے دیتا ہے جب ہم اس کے قرب کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ہمارے پاس حدیث موجود ہے، حدیث قدسی، شیعوں کے پاس بھی ہے، اہل تسنن کے منابع میں بھی ہے، کہ اس میں کہا کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، مثل بنا دوں گا. اور اس کے بعد اس کی بہت تشریح ہے. ان تمام کاموں کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اب دیکھیں کتنی اہم چیزیں یہاں پہ طے ہو گئی ہیں. خلافت الہیہ یہ ہے، قرب خدا یہ ہے، خدا متعال کا سے ہمارا رابطہ ان چیزوں کے اندر ہے، وہی تزکیہ نفس بھی سمجھ میں آ گیا. ان تمام کی ابتدا کہاں سے ہے؟ کنٹرول سے. سادہ سا جملہ، ضبط، اپنے اوپر کنٹرول کرنا. کس چیز کو کنٹرول کرنا؟ ہوا و حوث کو، خواہشات کو. یہ میں نے 10 منٹ سے کم مدت میں آپ کو پورے اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ دے دیا، نچوڑ دیا. اب جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ قربتن اللہ. آپ کوئی بھی عبادت کریں گے نیت کیا ہوگی اس کی؟ قربتن اللہ. قربت کا مطلب کیا ہوا؟ عرض ہو گیا، اللہ کی صفات میں اس سے نزدیک ہونا. خلافت الہیہ، قرب الہیہ، تزکیہ نفس، اور ان تمام چیزوں کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آپ نے مینیج کر دیا، تھوڑا سا کنٹرول استعمال کرنا. اس کنٹرول سے سارے معاملے حل ہوں گے. اب وہ کنٹرول کئی قسم کا ہو سکتا ہے، ہر قوے کا اپنا ایک کنٹرول ہے. مثلا قوے شہویہ، جس میں مینیج کیا، انسان کی جسمانی لذات شامل ہیں، آسائش بھی ہے، جنسیات بھی ہے، غذا کا معاملہ بھی ہے. ان تمام کا کنٹرول کیا ہے؟ ان کا کنٹرول یہ ہے کہ اس کو اعتدال سے آگے نہ بڑھنے دیں. اگر آپ کو ضرورت 6 گھنٹے سونے کی ہے، بلا وجہ میں 8 گھنٹے مت سوئیں. اگر کچھ کھانے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، بہت زیادہ مت کھائیں. اگر کچھ آسائش ملنے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، سہولت ملنے سے، تو پھر آپ بہت زیادہ آسائشوں میں مت جائیں. یہ سارا نظام یہی ہے. اس نظام کو جو بہت سادہ ہے، یعنی کوئی بعض اوقات ہم سے کہتے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بہت پیچیدہ ہے. کہاں پیچیدہ ہے؟ کون سی چیز پیچیدہ ہے اس کی؟ سادہ سادہ سی باتیں، ان سادہ سادہ باتوں پہ عمل کریں، زندگی کہیں سے اور کہیں اور پہنچ جائے گی. اور یہ جو ہم مشکلات احساس کر رہے ہیں، اب مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ دنیا ہمیشہ غلط راستے سے مشکل کو کیوں حل کرنا چاہتی ہے، ہمیشہ غلط راستے سے. مثلا آپ ایک معاشرے کے اندر چوری چکاری کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مقابلے کا طریقہ کار کیا رکھتے ہیں؟ پولیس رکھتے ہیں. مقابلے کا طریقہ کار کیا رکھتے ہیں؟ یہ اس کو کہیں سے اتنا مل جائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، پھر یہ چوری نہیں کرے گا. سو دونوں باتیں غلط ہیں. کیا پولیس نہ ہونے سے چوری رکی ہے؟ تو جہاں پولیس ہے وہاں پہ چوری نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہاں پہ چوریاں بے انتہا ہیں. تو کیا مثال کے طور پر جب لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے تو چوری نہیں کرتے، تو اتنے بڑے بڑے مالدار بلینئرز پر کیوں چوری کرتے ہیں؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک صاحب آئے، وہ اسلامک بینکنگ میں تھے، تو انہوں نے لسٹ کیا تھا وہ چوریاں جو دنیا کے اعلیٰ پائے کے دولت مندوں نے کی تھیں، اور پروفڈ چوریاں، کہ ہاں یہ طے شدہ ہے کہ ان لوگوں نے چوریاں کی ہیں. مثلا وہ جیسے امریکہ میں اینرون کا کیس تھا اور فلاں فلاں، یہ کوئی غریب لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں، کروڑوں ڈالر کمائے تھے پھر چوری کر کر کے. نہیں، کوئی غریب نہیں تھے، لوگ ٹھیک ٹھاک پیسے والے تھے. تو یہ سب غلط راستہ ہے. صحیح راستہ کہاں پر ہے؟ صحیح راستہ یہ ہے آپ مادیات کی دوڑ سے باہر آؤ. جب تک دوڑ مادیات کی ہے لوگ یقیناً چوریاں کریں گے. اب وہ کس طریقے سے ہے؟ مجھے معاشرہ یہ سکھا رہا ہے تمہارے پاس دولت ہوئی تو ہم احترام کریں گے، ورنہ تمہارا احترام نہیں کریں گے. کون بے احترامی چاہتا ہے؟ بس میں چاہتا ہوں میری اولاد کے ساتھ احترام ہو یا بے احترامی ہو؟ چاہتا ہوں کہ احترام. اگر احترام انسانی صفات میں ملے گا تو میں انسانی صفات کو لوں گا، اور اگر احترام دولت میں مل رہا ہو پھر میں دولت لوں گا. صحیح یا غلط اس کی بحث نہیں ہے، پھر میں دولت لوں گا. ہم جب تک مادیات کی دوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری زندگی چین سے نہیں گزرنی ہے. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مسلسل مادیات کی دوڑ میں ہوتا ہے اس احترام کو کسب کرنے کے لیے، اور ایک موقع پہ دولت مل جاتی ہے اور لوگ اس کے سامنے آگے پیچھے ہو بھی رہے ہوتے ہیں اور جھک جھکا بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ کہ اگر کبھی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر بہت ٹف ٹائم آئے گا، پھر وہی لوگ اسے گالیاں دے رہے ہوں گے. اس سلسلے میں ایک واقعہ میں نے شاید پچھلے سالوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. وہ اس طرح سے بیان کیا جو چند جملات اس واقعے کے شروع میں، شروع کی مجالس میں کہیں عرض کیے تھے، کہ بادشاہ نے بلا کر اس نصیحت کرنے والے سے کہا کہ تم نصیحت کرو، تو اس نے کہا دیکھے میں سے کروں یا پڑھے میں سے؟ تو اس نے کہا دیکھے میں سے کرو. تو دیکھے میں سے اس نے نصیحت یہ کی تھی، کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مروان کی اولاد میں ولید تھا یا سلیمان تھا، یہ تردید میری طرف سے ہے. کہنے لگا یہ مرا تو اس کے ایک ایک لڑکے کو، مثلا رقم صحیح مجھے یاد نہیں، ملین ملین، مثلا دس دس لاکھ درہم ملا، مرا اتنا پیسہ جمع کیا تھا، اتنا پیسہ جمع کیا تھا غلط صحیح سے کہ دس دس لاکھ درہم ایک ایک لڑکے کو ملا. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے ایک منظر یہ دیکھا ہے کہ ان کو دس دس لاکھ ملا تھا اور یہ بھیک مانگ رہے تھے. کہہ رہا میں نے دیکھا. پھر کہہ رہا میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ جب وہ مرا تو اس نے جب پیسہ چھوڑا اس میں سے کفن دفن ہوا، کفن دفن ہونے کے بعد ہر لڑکے کو مثلا دس سے کم درہم ملے تھے. پھر اس نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان دس سے کم درہم لینے والے نے اپنی زندگی میں سو سو گھوڑے صدقے کیے ہیں اللہ کی راہ میں. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی صحیح غلط کر کے جمع کر لیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اینڈ میں جا کے مصیبت میں پڑ رہا ہوتا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی کہہ نہیں ہم چار نسلیں چھ نسلیں ایسی جانتے ہیں جو مصیبت میں نہیں پڑتے. ہاں میں بھی جانتا ہوں، مثلا جیسے راکی فیلر کی نسلیں، پانچویں چھٹی تو ہے ہی، جے پی مورگن کی ہے، راٹ شیلڈ کی ہے، ان کی نسلیں پانچ پانچ چھ چھ ہیں. ایک اور نسل آل ٹاپ ہے جس کا لینا اس وقت منع ہے، وہ بھی بول دیتا، اس کی بھی پانچویں ہے میرے خیال میں، اس سے ہٹ کر امریکہ میں بھی ہے. وہ یہ سب ہے نا، کوئی کہہ نہیں یہ بھی تو ہم نے دیکھے. ہاں یہ بھی دیکھے آپ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نمتال نے ان کے ذریعے سے وہی کام کرنا ہے جو پہلے بنی عباس کے ذریعے کر چکا ہے. بنی امیہ کے ذریعے بھی یہی کیا تھا خدا نمتال نے، ان کی نسلیں چلتی رہیں گی. بنی عباس کا دور اقتدار 500 سال کے اوپر محیط ہے، بنی امیہ کا دور اقتدار 80 سال کے قریب پہنچ رہا ہے. ان لوگوں نے حکومتیں کی تھی کیونکہ ان کا حساب خدا نمتال نے کچھ اور رکھا ہے. خود ارشاد فرماتے قرآن کریم میں ان کا حساب کچھ اور ہے، ان کو ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کا کوئی نیک عمل باقی نہ چھوڑیں، پھر ان کو سزا دینی ہے. کیٹیگری ہمارے ہاتھ میں، کس کو چوز کرنا ہے ہم نے. بس آپ اس طرف بچ جائیں، آپ کے لیے نہیں رکھا، آپ کے لیے کچھ اور رکھا ہے. آپ کے لیے جو حصہ رکھا ہے اس حصے کو لینے کی کوشش کریں، وہ حصہ آپ کے کنٹرول سے حاصل ہوگا. اگر کسی مرتے دموں کسی آدمی کو پتا چل جائے، اپنے طور پہ ایسی مثال میں سوچ لیں، مرتے دموں کسی آدمی کو پتا چل جائے جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے کہ اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس سے کہے کہ جو قبر میں آگ لگی ہے نا یہ 100 سال لگے گی، 1 سال بجھانے کے لیے 1 ملین چاہیے، کتنے دینے کو تیار ہوگا؟ تو وہ کہے گا کہ کوئی اوپر کی لمٹ نہ ہو تو میں سارا دینے کو تیار ہوں تاکہ میں اپنی آگ بجھاؤں. اس بے وقوف سے کوئی کہے کہ اس سے کہیں کم پیسے پہ خدا دنیا میں تیری آگ بجھا دیتا، جو اب تیرے بلینز کے ذریعے بھی یہ نہیں بجھے گی، یہ جو لگ گئی لگ گئی، اب تیرے جلنے سے بجھے گی یہ. لیکن عقل نہیں ہے نا. یا اچھا کاش ایسا ہوتا، کہہ دیتا مجھے یقین نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایک دفعہ یہ نہیں کہے گا مجھے قبر کا یقین نہیں ہے. پھر صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی جب تمہیں قبر کا بھی یقین ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد پیسے ویسے کا کوئی مسئلہ زیادہ رہے گا نہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ شہرت بھی کام نہیں آئے گی. ایک آدمی کتنا مشہور ہو، مرنے کے بعد کام آنی ہے، سب کچھ معلوم ہے، تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ صرف ایک بات رہ جاتی ہے، غافل ہے، توجہ نہیں دے رہا. کاش توجہ دے دیں. خدا نے متعال نے توجہ کے لیے کتنے بندوبست کیے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ہزاروں اولیاء اوصیاء پروردگار عالم کی طرف سے آئیں، یہ سب توجہات دلانے کے لیے آئیں کہ کہیں ہم توجہ کر لیں اور ان کے ذریعے سے کچھ عبرت حاصل کر لیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. قرآن کریم میں جگہ جگہ پروردگار عالم نے ان آیات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر کیا ہے. اس طرح ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور اللہ کا راج ہے زمین و آسمانوں اور زمین پر، اور جس دن قیامت کا دن ہوگا، تقوم الساعة، جس دن وقت اٹھے گا. وقت اٹھے گا کیا مطلب؟ یعنی وہ قیامت کا دن. یومئذ یخسر المبطلون، یہ دن ہوگا جب باطل پر عمل کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، منکر ہونے والے، مبطل کا مطلب یہاں پر یہ ٹھکرا دینے والے، کہنے والے یہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے. ترى كل امة جاسية، تو تم دیکھو گے ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے زانوؤں پر بیٹھا ہے، یعنی متوازے ہے، پھر کوئی خدا نے مطالعہ کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گا. تو ہم میں کبھی کبھی مذاق میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن ابو سفیان بھی مومن ہو جائے گا. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لے آئے کہ ہاں بھائی یہی صحیح ہے. تو قیامت کے دن تو ابو سفیان بھی مومن ہو جائے گا. مشکل ساری یہاں پر ہے، یہاں پر کون کتنا ہے. وہاں تو سب نے ایمان لانا ہے، تو آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ کیا اس کا انکار کرے گا؟ انکار تو نہیں کر سکتا. لیکن مسئلہ یہاں کا ہے، ترى كل امة جاسية، تو ہر امت کو دیکھو گے، ہر گروہ کو دیکھو گے جو اپنے زانوں پر ہے. كل امة تدعى الى كتابها، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اور آج تم بدلہ پاؤ گے اس چیز کا جو تم عمل کر رہے تھے. ہر امت کے ساتھ یہ ہونا ہے. اچھا یہاں پر ایک باریکی ہے جس کو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ محرومیت میں ہی ڈال دیں، اس مطلب کو نہ سمجھنے میں ڈال دیں. یہ تو بار بار امت کا لفظ آیا ہے، کیا فرد کے علاوہ قومیں بھی اکٹھی اٹھائی جائیں گی؟ قیامت کے دن کے لیے ہمارے پاس ایک تصور یہ ہے کہ ہر آدمی کو فرد فرد اٹھایا جائے گا، لیکن اس قسم کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ فرد فرد بھی اٹھایا جائے گا، شاید امت امت بھی اٹھائے جائیں گی. یعنی ایک پوری امت ساتھ اٹھائی جائے گی، کیونکہ اس میں بار بار لکھا ہے کل امتن، ہر امت، خدا نمتال نے فرد کیوں نہیں لکھ دیا؟ پھر فرد لکھنا چاہیے تھا، بعض جگہ پہ فرد بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے شاید دو طرح سے انسان کا اٹھنا ہے، کہ کبھی وہ فرد کی حیثیت سے اٹھایا جاتا ہے، کبھی معاشرے کی حیثیت سے اٹھایا جاتا ہے. اچھا، انسان میں، اسلام میں احکام بھی دو قسم کے ہیں، کچھ احکام وہ احکام ہیں جو انفرادی احکام ہیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکات، کچھ احکام اجتماعی احکام ہیں. مثلا کیسا ہے؟ جیسے نماز میت، کسی مردے کی نماز میت پڑھنا، اس کا کفن دفن اجتماعی حکم ہے. اگر کچھ لوگوں نے کر دیا باقی پیسے ساخت ہے، کچھ نے نہیں کیا تو سب پر. یہ سب کون ہیں؟ سب ایک امت جو اس شخص سے مربوط رہی ہے. اس کا مطلب ہے امتیں بھی علیحدہ اٹھائی جائیں گی. بس ہمیں اپنی ڈیوٹیز دو طرح سے پوری کرنی ہوں گی، ایک اپنی انفرادی ذمہ داریاں، میری عبادتیں، میری نمازیں، دوسری معاشرتی ذمہ داریاں. معاشرے کے مقابلے میں نے کیا کیا ہے؟ لہذا سید الشہداء نے جو جملہ خطبہ منا میں ارشاد فرمایا، فرمایا تم نے دین کی خاطر کتنا پیسہ لگایا، کس قوم سے ٹکرائے، کس قبیلے سے ٹکرائے. یہ جملہ بہت معنی خیز ہے کہ تمہیں ایک قوم ہونے کے ناطے، قوم کا مطلب نیشنلزم نہیں ہے، قوم کا مطلب وہ گروہ ہے جو ایک خاص فکر کے اوپر چل رہا ہے، اس اجتماع کے ناطے، امت ہونے کے ناطے تمہیں ذمہ داری ادا کرنی ہے. بس اگر ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ لوگ پاگل ہیں، پاکستان میں تو رہنے والے یوں ہیں، ہندوستان میں رہنے والے یوں ہیں، یہ قومیں خراب ہو گئی ہیں، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، صرف اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ ہٹ کر کچھ نہیں ہیں. خدا نے مطالبہ فرمایا امت امت اٹھائیں گے، جاؤ گے کہاں پھر؟ یہ جو ہم بعض اوقات اپنا حساب علیحدہ کر کے بول رہے ہوتے ہیں نا، تھرڈ پرسن بن کے، مثلا ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو یہ ہو جاتا ہے یا ہندوستان میں یہ ہو جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے یوں ہیں، آپ بھی اسی کا حصہ ہیں، قیامت تک اس کا حصہ ہیں. یہ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے؟ لہذا وہ جو بہت زیادہ دوست احباب میرے سامنے کبھی مثلا کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا قوم کی، حقیقت یہ میرا دل بہت کٹتا ہے کہ بھئی یہ قوم کی برائی کرنے کا تمہیں حق کیا ہے؟ کیا کیا ہے جو قوم کی برائی کر رہے ہو؟ کچھ دو، قربانی دو، ایثار کرو، پھر آؤ برائی کرو تو چلو بات بھی بنتی ہے. کیا کرا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اس قوم سے نفع ہی اٹھایا ہے، اس کے بعد دوسری قوم کی برائی بھی کر رہے ہو، تمہیں اور مجھے کہاں سے حق ملا؟ حق اس کو ملے گا جس نے قربانی دی ہے، حق اس کا ہونا چاہیے، ہمارا کیوں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد قرآن کریم ارشاد فرما رہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، تمہارے سامنے حق بیان کرتی ہے. کتاب میں مبالغہ نہیں ہے. اگر کتاب میں یہ لکھا ہے تم اپنے اعمال دیکھو گے، اس کا مطلب ہے اعمال دیکھو گے. اگر کتاب میں لکھا ہے تم پہ ظلم نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے ظلم نہیں ہوگا. اگر کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ایسی زنجیر میں جکڑ دیں گے جس کے 70 کڑے ہوں گے، تو پھر یہ ہوگا، پھر کوئی بچے گا نہیں. پھر ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، حق بیان کرتی ہے، اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہے، اس میں حق کا پورا بیان ہے. اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا نجات حاصل کرے گا. اگلا جملہ تھوڑا سا حساس جملہ ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ بیان خدا نے متعال، قرآن جو قرآنی بیان ہے، یہ قیامت کے دن کا بیان ہے. فرمایا ہم قیامت کے دن یہ کہیں گے. اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. غور فرمائیے گا، ہم نسخہ تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو، نسخہ، ویسے تو ڈاکٹر جو ریکمنڈیشن لکھتے ہیں اس کو بھی نسخہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور نسخہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب ہینڈ رائٹنگ میں کتابیں لکھی جاتی تھیں تو مصنف ایک کتاب لکھ دیتا تھا، اس کے بعد کوئی آدمی بیٹھتا تھا، اس کتاب سے ایک کاپی بناتا تھا، ٹھیک ہے. پھر یہ جو کاپی سے کاپی بنے، اس عمل کو کہتے تھے استنساخ. استنساخ یعنی نسخہ بنانا، نسخہ بنا لینا. تو آپ کو مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کتاب ہوتی تھی تو بہت قیمتی ہو جاتی تھی، مثلا ہینڈ رائٹنگ کی کتاب ہے، کہیں اور تو ہے نہیں، تو کوئی آپ سے کہتا تھا میں استنساخ کر لوں آپ کے نسخے سے، آپ کے نسخے سے ایک اور نسخہ بنا لوں، اس کو کہتے تھے استنساخ. اس پہ ایسی اچانک یاد آیا، یہ جو مفاتیح الجنان لکھنے والے ہیں شیخ عباس قمی، بڑے پائے کے عالم تھے، بہت متقی پرہیزگار، جن کا میں نے واقعہ بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو پانی سے کہا تھا تجھے شرم نہیں آتی، پھر پانی آگے نہیں آیا تھا. شیخ عباس قمی ایک دفعہ نجف گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک طالب علم کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی، مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی انتہائی متواضع انسان تھے، ان کی حیات میں یہ کتاب مشہور ہو گئی تھی. تو وہ نجف اشرف کی طرف گئے، ایک طالب علم اس مفاتیح الجنان سے کوئی دعا پڑھ رہا تھا. شیخ عباس نے پوچھا ایسی کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا مفاتیح الجنان ہے. فرمایا کس کی ہے؟ کہنے لگا آغا شیخ عباس قمی کی. تو پھر تعریف کرنے لگا، کہنے لگا شیخ عباس قمی بڑا آدمی ہے، یہ ہیں وہ ہیں، کتاب بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے یہ. تو انہوں نے نیچے سے کہا کہ فضول بات کہہ رہے ہو، نہ وہ آدمی ایسا ہے نہ کتاب اتنی اچھی ہے. کہنے لگا تم توہین کرتے ہو، شیخ عباس قمی کی توہین کرتے ہو. اور اسے لڑنا شروع کر دیا. جب وہ لڑنا لڑتا رہا تو برابر میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے مارا اس کو سائڈ میں، بے وقوف خود شیخ عباس قمی سے لڑ رہا ہے شیخ عباس کے لیے، خود شیخ عباس قمی ہے، وہ توازو میں ایسے کہہ رہے ہیں. بعد میں اس نے معذرت کی. بہت مشہور تھے شیخ عباس قمی، لیکن اس زمانے میں ظاہر پکچرز وغیرہ ہوتی نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا. ملا حدیث ازواری نے ایک کارنامہ کیا تھا. یہ لوگ عرفا بعض اوقات اپنی عرفان کی حالت میں کسی منزل پہ پہنچ جاتے تھے، اپنی کسی خامی کو دیکھ لیتے تھے، پھر اس خامی سے بچنے کے لیے کوئی حرکت کرتے تھے. وہ بڑی قربانی ہوتی تھی. مثلا ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، شاید کہیں میں نے آج صبح کہیں پڑھا ہے شاید، تو وہ کہیں میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ وہ نجف میں تھے یا پتہ نہیں کہاں پر، ان کو اطلاع ملی کہ اس علاقے کے جو سب سے بڑے عالم تھے وہ فوت ہو گئے. تو لوگوں میں بہت یعنی اس کا افسوس تھا کہ وہ فوت ہو گئے، لوگ ان کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جا تو یہ بھی جنازے کی طرف رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں زیادہ افسوس نہیں ہے. کہیں میرے دل میں افسوس کیوں نہیں ہے؟ ایک متقی پرہیزگار دنیا سے جا رہا ہے، میرے دل میں افسوس ہونا چاہیے. تو وہیں رک گئے، اپنا انالیسس کرنا شروع کر دیا. کہ میرے کو افسوس کیوں نہیں ہوا؟ انالیسس کرتے کرتے اس بات پہ پہنچے کہ شاید مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوا کہ میں سوچ رہا ہوں وہ چلا گیا، اب میں بڑا بنوں گا. اسی دن وہاں سے سامان اٹھایا، اس شہر سے نکل کے دوسرے شہر چلے گئے. کہنے لگے نہیں، میں اس کا مطلب ہے میں ریاست میں پھنس گیا، مجھے اس یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی دن سارا کیریئر اپنا مثلا اس شہر سے ختم کیا، دوسرے شہر چلے گئے جہاں زیرو تھے، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو وہاں. یہ لوگ ایسی قربانیاں دیتے تھے. ان فلسفیوں میں جو عرفا تھے، ایک ملا حدیث ابزواری تھے. ملا حدیث ابزواری بڑے پائے کے فلسفی تھے، بہت پائے کے فلسفی. ملا حدیث ابزواری پتہ نہیں عرفان کی کسی حالت میں استاد تھے. ان کی کتاب تھی منظومہ نام کر کے، منظومہ سبزواری کر کے مشہور ہے، فلسفے کے روٹین کے سلیبس میں وہ آتی ہے. تو صاحب وہ کتاب انہوں نے اپنی زندگی میں وہ نظم کی صورت میں فلسفہ بیان کیا تھا، سارا فلسفہ نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں بیان کر دیا تھا. تو وہ بڑی پائے کی کتاب سمجھ جاتی تھی، تو بہت مشکل بھی سمجھی جاتی تھی. تو یہ اپنی منظومہ ان کا مشہور ہو گیا تھا ان کی حیات میں ہی، پڑھایا جاتا تھا مدرسوں کے اندر، خود درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے. ایک رات مدرسے سے غائب ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہاں گئے، استاد تھا، پہچانتے تھے سب لوگ، اور ان کے فلسفے کے سب معترف تھے، لیکن پتہ نہیں کس عرفانی حالت میں آئے اس علاقے سے غائب ہو گئے. اب لوگ مارے مارے پھرتے رہے کہ وہ کہاں گئے، کہیں نہیں ملے. دو سال بعد ملے. اچھا اس دو سال میں کیا ہوا، یہ اپنے علاقے میں پتہ نہیں کس حالت میں نکلے، اس وجہ سے کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ شاید میں شہرت طلب ہو گیا ہوں، شاید میں یہ ہو گیا، شاید میں وہ ہو گیا، اپنے اوپر یہ کیا وہ کیا، اس حالت کو چھوڑ کے چلے گئے. کوئی کہے یہ پاگل پنا تھا، شریعت کے خلاف ہے، نہیں یہ کچھ اور معاملہ ہے. یہ وہ ہم لوگوں کے باعث بس کا کی بات نہیں ہوتی نا، تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں غلط ہے. اصل شاید ہم لوگوں کو غلط میں غین کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس معاملے میں. یہ لوگ کچھ اور لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے اسکیل کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ شریعت سے ہٹ کر کام کرتے تھے، نہیں، شریعت کے سامنے متواضع تھے، تابع دار تھے، لیکن وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. یہ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. تو وہ چلے گئے. اس کے بعد کا واقعہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ملا حدیث سبزواری اسی طرح گھومتے گھومتے ایک مدرسے میں پہنچ گئے. بے مقصد یوں ہی چلنا شروع کر دیا. بس ایک جگہ پہنچے، ایک مسجد تھی، مسجد اور مدرسہ تھا. مسجد کے اندر بہت کچرا مچا ہوا تھا، بہت پتے پڑے ہیں، مٹی پڑی ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ ابھی نماز ہونے والی ہے، یہاں پہ کچرا بہت ہو رہا ہے. انہوں نے کچھ جھاڑو واڑو بنائی وہاں پر، اور اس سے اس کو جھاڑو دینا شروع کر دیا. اچھا وہاں لوگ جانتے ہی نہیں تھے ملا حدیث ابزواری کون ہے بھائی. وہ انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، ضعیف سا ہے، جھاڑو دے رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا، بھی خوش ہو گئے کہ چلو مسجد کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا مل گیا. تو وہاں پہ مدرسہ بھی تھا، انہوں نے گئے وہ جھاڑو واڑو دینے کے بعد وہیں بیٹھ گئے، نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا آدمی پرہیزگار ہے، نماز بھی اچھی پڑھ رہا ہے، تو مدرسے کا جو رکھوالے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں خادم کی ضرورت ہے، خادم بنو گے؟ کہنے لگا ہاں میں بنوں گا، خادم بنوں گا۔ کہنے لگا ہم تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے دیں گے، کھانا پینا دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وہ جناب بن گئے خادم، اور وہ جھاڑو لگاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے اور وہ مختلف چیزوں کو صاف ستھرا کر دیا کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہی کرتے رہے۔ تو ایک دن کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکے کچھ فلسفے کا کی کتابیں پڑھ رہے تھے، ہم لوگ کیا مباحثہ ہوتا ہے، یعنی آپ لیکچر لینے کے بعد علیحدہ ٹائم میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ریویژن کرتے ہیں اسٹوڈینٹس بیٹھ کر، تو مباحثہ کر رہے تھے خود منظومے کا، ان کی اپنی کتاب کا، ان کی اپنی کتاب کا مباحثہ کر رہے تھے۔ تو مباحثہ کرتے کرتے ایک لڑکے نے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ یار کوئی خدا منظومے کو ہدایت دیتا اسم اللہ ہادی کو کہ اتنی مشکل لکھ ڈالی، کوئی ان سے کہتا کہ بھائی کتاب لکھنی تھی تھوڑی آسان لکھ دیتے، اتنی مشکل۔ تو انہوں نے کہا اس سے کہ بیٹا اس میں کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا کہ تمہیں کیا کام ہوا بھائی؟ نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح اس میں مشکل کیا ہے؟ کہنے لگا دیکھو یہ پڑھو تم، بھارت میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں؟ دیکھو یہ کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ملا ہادی نے کہا دیکھو بیٹا اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے بتا دیا۔ اس وقت نے دیکھا یا بھائی یہ خادم ہے، جھاڑو لگاتا ہے، اس کو یہ کیسے پتا چل گیا؟ اس نے پوچھا وہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا میں نے کسی سے، انہوں نے کہا میں نے سنا تھا کسی سے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سخت جگہ تھی نا تو میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار کچھ شاید کچھ اور بھی ہے اس آدمی کے اندر۔ تو انہوں نے کہیں لڑکوں کو جمع کیا کہ بھائی ان سے کچھ ہمیں شاید سیکھنا چاہیے، یہ کوئی آلہ پائے کے آدمی ہے۔ بہرحال وہ اسی ششوپن میں لڑکے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کچھ آتا ہے یا رٹا لگا کے بیٹھ گیا ہے، کبھی کبھی رٹے سے بول دیتا ہے۔ تو دو سال کے بعد ان کے جو شاگرد تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مدرسے میں پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا استاد جو ہے وہ جھاڑو لگا رہا ہے۔ وہ آئے جناب لپٹے، معذرت ہمارے سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب وہ لڑکی بھی سارے جمع ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا وہ جو ہم جس کی کتاب پڑھ رہے تھے وہی ہمارے ساتھ جھاڑو لگاتا تھا۔ پھر اس لڑکے کو بھی یاد آیا کہ بھائی انہوں نے ایک دفعہ میرے سامنے تشریح کی تھی، تو بڑی معذرت اور اللہ تعالیٰ یہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا کتاب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں نے سخت لکھ دی ہے، اب میں اس کی شرح بھی لکھوں گا۔ پھر انہوں نے منظومہ کی شرح لکھی، اسی وجہ سے جو ان بچوں سے سن کر آئے تھے۔ تو یہ لوگ اس طرح اپنے نفس کے ساتھ جدوجہد کرنے والے تھے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ نسخے سے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، خدا نے متعال فرما رہا ہے تم جو کچھ کر رہے تھے ہم اس سے نسخہ بنا رہے تھے۔ غور سے دیکھیے، اِنَّا، خدا نے متعال فرما رہا ہے یقیناً ہم کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ، ہم نسخہ بنا رہے تھے، کس چیز سے؟ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے تھے اس سے، جو کچھ تم کر رہے تھے اس سے ہم نسخہ بنا رہے تھے۔ اچھا اب ایک اگلی بحث یہ آئے گی کہ یہ نسخہ بنتا کیسے ہے؟ کتاب کا تو نسخہ بن جاتا ہے، آواز کا بھی کیا نسخہ بنتا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں اس میں کچھ آوازیں ہیں، اس کا بھی نسخہ بنتا ہے؟ مثلا اگر اس کو کوئی، جیسے کبھی ہوتا ہے بھائی کسی آدمی نے اسپیچ کی، اس کے آپ نے رائٹنگ کا اسکرپٹ بنا لیا، کیا اس کو نسخہ کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے شاید آوازیں محفوظ رہ رہی ہیں۔ چلو آوازیں تو محفوظ رہ جائیں گی، اس گرافیکل ایفیکٹ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ تو ہم کر رہے ہیں نا، مثلا میں نے ہاتھ ہلایا ہے، یہ بھی نسخہ بن رہا ہے، اس کا کیا ہوگا پھر؟ کیا پکچر بھی محفوظ رہ جائے گی؟ پھر ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ میں بہت کچھ جو کر رہا ہوں وہ نیت سے کر رہا ہوں، اس میں نہ آڈیو ہے نہ ویڈیو ہے، اس کا بھی نسخہ بنے گا؟ ہاں انما الاعمال بالنیات، اس کا بھی نسخہ بننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ نسخے بنیں گے کیسے؟ اور یہ نسخے کچھ ایسے نسخے ہوں گے کہ قیامت کے دن کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا یہ نسخہ غلط بنا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جس کو کتاب پکڑائی جائے گی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز اس نے نہیں چھوڑی، سب کا سب جمع کر دیا، بس میری آواز، میرا عمل، میرے چہرے کا تاثر، میری باڈی لینگویج، میرے دل کی نیتیں، سب کا سب اس کتاب کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے شاید وہ کتاب ہم مسامحتن کہہ رہے ہیں، شاید کتاب ہو ہی نہیں، کچھ اور چیز ہو۔ کتاب ہم سمجھتے ہیں دو جلد کے درمیان موجود کاغذوں کو، شاید وہ کتاب نہ ہو، کیونکہ کتاب میں آڈیو نہیں ہوتی، کتاب میں ویڈیو ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا، کتاب میں نیتیں بھی نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کچھ اور ہو رہا ہے ابھی۔ اور جب وہ ہمارے اور آپ کے سامنے لایا جائے گا تو ناقابل انکار ہوگا. دو کوشچنز ہیں, ایک تو یہ جو نسخہ بن رہا ہے یہ نسخہ بننا کیسا ہے, دوسرا جب یہ نسخہ بن کے سامنے آئے گا تو پھر کیا ہوگا. ایک تو ابھی اس کے اوپر بحث کی, نسخہ بنتا کیسے, ہم نے کہا نہیں معلوم نسخہ کیسے بنتا ہے, یہ سب کا سب آنا چاہیے اس نسخے کے اندر لیکن ہے کیا یہ نہیں معلوم. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے, کیا نسخے کا مطلب کچھ اور بننا بھی ہے؟ مثال کے طور پر ابھی کل بات ہوئی کہ اگر انسان جھوٹ بولتا رہے اور جھوٹ بولنا عادت پڑ جائے, اچھا اس چیپٹر کو ہم کل کھول نہیں پائے, مجھے کہ جو صفتیں ہم اختیار کرتے ہیں اس پہ شیپ کب بنتی ہے؟ مثلا کل بات ہوئی کہ اگر کوئی آدمی لہو لعب کے اندر بہت زیادہ زندگی گزارے تو شکل بندر کی ہے, ایک دفعہ لہو لعب کرے بندر بن جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کب بندر بنتا ہے؟ مثال کے طور پر جانور کب بن جاتا ہے؟ جب وہ صفت اتنی اس کے اندر جم جائے کہ خود سے وہی ہوتی ہو, تو اس صفت کے مطابق حیوانی شکل اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کیا ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی شخص کو عادت یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. عادت جھوٹ بولتا ہے کیا مطلب, یعنی اگر کنٹرول نہ کرے تو سچ نہیں نکلے گا جھوٹ نکلے گا. اس کا مطلب اسے عادت, پہلی عادت جھوٹ کی ہے, سچ بولنے کے لیے اسے کنٹرول دکھانا پڑتا ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر شکل کس پر ہوگی؟ شکل اس چیز پر ہوگی جو پہلی عادت ہے. پہلی عادت نگاہوں کا کنٹرول ہے یا گناہ ہے؟ پہلی عادت غیبت ہے یا اچھائی ہے؟ پہلی عادت سوئے زن ہے یا حسن زن ہے؟ پہلی عادت پہ شکل بنتی ہے, اس پہ شکل بنتی ہے. ہم بہت اچھا ہوشیاری دکھانی پڑے گی کہ ہماری پہلی عادتیں صحیح ہوں. شیطان کبھی کبھی گمراہ کر لے, خدا بخشتا ہے, لیکن اگر پہلی عادت ہی غلط ہے پھر تو شکل اسی کے اوپر بن رہی ہے. خدا نمتال فرما رہا ہے ہم نسخہ بنا رہے ہیں ہر اس چیز کا جو تم کر رہے تھے. اور میں نے عرض کیا نسخے بنانے میں بہت گہرائی آ گئی, بس ہر قسم کی چیز اس نسخے کے اندر آ رہی ہے, ناقابل تردید ہے. اب ایک اور بات احساس ہو رہی ہے, کہیں یہ جو شکلیں بنتی ہیں یہی تو نسخہ نہیں ہے, کیونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی کوئی شکل بنے گی. اب اس کو تھوڑا سا اور بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. مثلا نماز پڑھی, اچھی پڑھی یا بری پڑھی, اس کی ایک شکل بنے گی. اگر میں نے نماز اچھی پڑھی تو مجھے جو نماز کے نام پر وجود ملے گا وہ اچھا ہوگا. اگر میں نے نماز بری پڑھی تو ہمارے پاس موجود ہے کہ قیامت کے دن کسی انسان کو کوئی بہت خوبصورت شکل کا کوئی جوان ملے گا جو اس کے ساتھ مونس ہوگا, ہمخوار ہوگا, اس کے ساتھ مشکلوں کو جھیل رہا ہوگا, اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا میں تیری نماز ہوں, تو نے مجھے خوبصورتی دی, خدا نے مجھے خوبصورت بنا کے تیرے ساتھ بھیج دیا. اس کی بات کو اس کے سامنے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی انسان کے سامنے کوئی انتہائی بدصورت, کوئی مکروہ شکل جو اس کو مسلسل اذیت کر رہا ہوگا, اس کے سامنے آئے گا پوچھے گا تو بدبخت کون ہے جو میرے ساتھ لگ گیا؟ کہے گا میں تیری نماز ہوں, تو نے مجھے تباہ کیا, خدا نے مجھے اس بدصورت شکل میں بھیج دیا, میں وہی ہوں جو تو نے کیا تھا. یہ ہے نسخہ, یہ نسخہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اس سے کچھ. اب میں آپ کی خدمت میں سمرائز کروں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم کچھ خلق کر رہے ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کچھ خلق کر رہے ہیں. کیا خلق کر رہے ہیں؟ اپنی برزخ کی زندگی, محشر کے دن اپنی شکل, قیامت کے دن اپنا انجام, سب کا سب ہم خلق کر رہے ہیں اس وقت. کاش ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کتنے خلاق ہیں, ہم کتنے باغ بنا رہے ہیں یا کتنے باغ جلا رہے ہیں, کتنے جانور بنا رہے ہیں یا کتنے فرشتے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم خلاق ہیں اس وقت, ہم خدا کی خلاقیت میں مظہر ہیں اس وقت, صرف ایک فرق کے ساتھ, ہماری بنائی ہوئی خلاقیت کے نتیجے میں جو کچھ بنے گا وہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا, برزخ کے موقع پہ ظاہر ہوگا. لہذا ہمارے اعمال اس واقعے کے تحت ایک کتا بن کے قبر میں آئیں گے. یہ کتا کس نے خلق کیا ہے؟ خلاق تو خدا ہے, ہمیں اس نے واسطہ بنا دیا, ہم نے اعمال کیے, اس نے اس کو خلق کیا, ہم ہیں. جو کچھ ہے ہم ہیں. لہذا ہمارے پاس ایک عارف کا واقعہ موجود ہے کہ وہ اپنے وقت کے اختتامی ایام میں کسی قبر پر گئے اور قبر کے اندر جھانک کر کہنے لگے کہ اے قبر, لوگ کہتے ہیں تیرے اندر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں. اس کے بعد واپس آ کے لوگوں سے کہنے لگے, اے لوگو, قبر کہہ رہی ہے میرے اندر نہیں ہوتے, لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں, میرے اندر نہیں ہوتے, میں خالی ہوں. ہر انسان کی قبر خالی ہے, بعد میں ہوتے ہیں. یہ بعد میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں جو خدا تعالیٰ قبر کے اندر جمع کرتا ہے, وہ ملتے ہیں ہمیں. اب آپ اور میں چاہیں تو نورانیت جمع کریں, میں اور آپ چاہیں تو اپنے اعمال کو اتنا خوبصورت کرنے کہ اہل بیت کی زیارت نصیب ہو جائے, ہر طرف ہو رہی ہے. نہیں چاہیں گے مشکل ہے, پھر مصیبت. یہ سب کیسے ہوگا؟ اسی عام زندگی سے ہونا ہے. یہیں پر دبئی میں رہتے ہوئے جو آپ اور میں سچ اور جھوٹ بولیں گے, بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہیں اور کچھ اور ہوگا, کہیں اور کچھ اور نہیں ہوگا, اسی زندگی پہ ہوگا. یہی جو آپ اور میں یہاں گزار رہے ہیں. مثلا کوئی یہ سوچتا ہے میں یہاں 2 سال کے لیے آیا ہوں, جب پاکستان جاؤں گا تب میرے اعمال شروع. نہیں, یہ 2 سال بریک نہیں ہے, یہی ہے. مثلا کوئی یہ سوچے یہ تو یہاں پہ دبئی ہے نا, یہاں پہ جھوٹ بھی بول لوں گا تو کوئی بات نہیں, پاکستان جا کے تو سچا رہوں گا. یہ سب نہیں ہو رہا ہے, کہاں جھوٹ ہے. یہ اپنے آپ کو بہلائے نہیں, کسی کو نہیں معلوم کل زندہ ہے یا نہیں ہے. سب کچھ یہیں پر ہے, یہی کچھ ہے. کوئی بنا گیا, بنا گیا, خدا نہ کرے بگاڑ گیا, بگاڑ گیا. حسرت بھی یہیں کی ہے. اور کننا نستنسخو, انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون. اب آپ جب بھی کوئی عمل کرنے لگے تو یہ سوچے گے اس کا نسخہ کیا بنے گا, آج فرشتے کیا بنائیں گے اس سے, اور جو کچھ بھی بنے گا میں جھیلنے کے قابل ہوں اسے. تو ہمارے لیے سلیکشن آسان ہو جائے گا. لیکن ایک مشکل ہے یہاں پر. ابھی آپ میں سے بہت ساروں کے انداز سے مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے آپ پہ اثر ہو رہا ہے, لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اس وقت تک ہے جب تک آپ نے باہر نکلنا شروع کیا. جیسے آپ باہر نکلنا شروع کریں گے یہ فضا ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ خوف, یہ اللہ کے لیے امید, اللہ کے وجود کو احساس کرنا, یہ ہمارے ساتھ مستقل کیوں نہیں رہتا؟ شاید اس وجہ سے کہ ہم نکلتے نکلتے میں کچھ سوء زن, پریشانیاں, الٹے سیدھے خیالات فوراً ہی شروع کر دیتے ہیں. شاید نکلتے نکلتے اگر ذکر کرتے رہیں, سید الشہداء سے مانگتے رہیں, وقت کے امام کو ہر کچھ وقت کے بعد پکارتے رہیں, تو شاید یہ حالت کچھ اور لمبی دیر چل جائے, کچھ اور ہمارے اوپر اثر پڑے. سونے سے پہلے کے اعمال انجام دیا کریں, باوضو سوئیں, کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی جو بھی سورہ یاد ہو کم از کم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سوئیں, درود پڑھ کے سوئیں, مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کر کے سوئیں, کچھ اعمال انجام دے کے سوئیں. ہر روز کوئی نیکی کرنے کی کوشش کریں, کثرت سے امام زمانہ کو یاد کریں, کثرت سے وقت کے امام کو یاد کریں, ان کی یاد میں خدا نے برکت رکھی ہے. ہم سب کو ایک بات پہ یقین ہونا چاہیے, اگر ہمارے اور خدا کے تعلقات اچھے ہو گئے تو ہمارے اور بندوں کے تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. البتہ ہمارے اور خدا کے تعلقات اچھے اسی وقت ہوں گے جب ہم ان بندوں کے ساتھ نیکی کریں گے. سب کچھ سب کا سب خدا کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہے. لہذا اتنی دنیا کوشش کرتی ہے اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے. کبھی دیکھا آپ نے اس بات کی طرف؟ مثلا کوئی آدمی کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پہ آ جائے نا, عزت کمانا بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں بے عزت ہونا بہت آسان ہے. کوئی ایک بات شوشہ چھوڑ دے, کہتے ہیں یہ ہوا تھا, لو جی ساری عزت اس کی پامال ہو گئی. تو میں سوچتا تھا امیر المومنین کو 60 سال امیر شام نے گالیاں دلوائی تھیں, 60 سال یعنی 2 نسل. پوری دنیا اسلام ہر جمعے کے دن ہر اذان کے بعد امیر المومنین کو گالیاں دے رہی تھی 60 سال تک. 60 سال یعنی دو نسل. دو نسل امیر المومنین کی شخصیت قربان ہوئی ہے. کیا ان کی محبت کم کر سکیں؟ کیا ان کا نام کم کر سکیں؟ کبھی کبھی جب میں جاتا ہوں مثلا سندھ وغیرہ نا, تو اس فخر کو حاصل کرنے کے لیے نعرہ حیدری لگاتا ہوں, نعرہ حیدری لگاتا ہوں, دیکھتا ہوں پبلک زور سے کہتی ہے یا علی, تو میں کہتا ہوں علی تیری عظمت ہے. اتنا نام دبایا ابھی بھی جاری. اور کیا طاقت ہے, کیا جذبہ ہے لوگوں کے اندر کہ کس طریقے سے امیر المومنین کا نام لیتے ہیں, کن کن جگہوں کے اوپر لیتے ہیں, کن کن مصیبتوں کے اندر لیتے ہیں امیر المومنین کے نام پر. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان قربانیوں کے صدقے میں, ان عاشقوں کے صدقے میں جنہوں نے امیر المومنین کے عشق میں جانے دیے اور خاموش جانے دیے. کوئی تھا امیر المومنین کے عشق میں اگر پریشانی اٹھاتا ہے دنیا سے کہتا ہے میں نے علی کے عشق میں پریشانی اٹھائی. کوئی تھا علی کے عشق میں پریشانی اٹھاتا ہے اور ایک کلمہ زبان پہ نہیں لاتا. کیوں؟ جانتا ہے میرا علی کے ساتھ حساب ہے, میرا مولا کے ساتھ ایک حساب ہے, میں ان سے مانگوں گا, کیوں کسی کے سامنے کہوں گا. لہٰذا ہم جو اور آپ میں سمے تمار کے واقعے کو اتنا ذکر کرتے ہیں, اتنا شاعری کے اندر آتا ہے, میں نہیں سمجھتا یہ معجزہ الہی سے کم کوئی چیز ہونی چاہیے. شاید خدا نے یہ چاہا کہ میں سمے تمار کا تذکرہ رہا ہے. یعنی گویا ایسا ہوا ہے کہ جس کی زبان دشمنوں نے کاٹی ہے, خدا نے خلق کی زبان اس کی زبان کی جگہ جاری کر دی ہے. کہ اس کی زبان کاٹی تھی نا تو نے کہ وہ علی کی بات کہہ رہا تھا, اب دیکھ کتنی زبانوں پہ میسم تمار جاری ہے, اب کس کس کی زبانیں کاٹو گے. یہ گویا خدا کا قانون بن گیا ہے, جو میرے لیے کرے گا, جو میرے ولی کے لیے کرے گا, میں اس کے ساتھ ہوں, پھر میں اس کو سنبھالوں گا. ابھی دیکھیں امام زمانوں کے عاشقین پتہ نہیں کیا کی مصیبتیں اٹھا رہے ہوں گے. ہم نے 11 حجتوں کا دور سنا ہے, 11 حجتوں کا دور پڑھا ہے, اب یہ حجت کا دور آنے والا ہے. نہیں معلوم کتنی قربانیاں دینے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوں گے. 1100 سال سے انتظار کر رہے ہیں اس 9 شوال پر. 1100 سال غیبت کبریٰ کے پورے ہو رہے ہیں اس 9 شوال پہ. 1100 سال غیبت کبریٰ کے پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام کے عاشقین کیسے آئیں گے. اور خدا نمتان نے ایک خاص رابطہ قرار دیا ہے آخری امام اور ان کے جد امجد سید الشہداء امام حسین کے ساتھ, ایک خاص رابطہ قرار دے دیا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے نعروں میں سے ایک نعرہ یہ ہوگا کہ میں اپنے جد امجد کے خون کا انتقام دینے کے لیے آیا ہوں, میں ان کے جد امجد کے خون کا انتقام دینا. سب کا ذکر ہونا ہے یہاں پر. جو میں نے آپ کے سامنے شاید وہ روایت پچھلے سالوں میں پڑھی ہو کبھی, کہ ہمارے پاس استاد فاطمی نیا نے تذکرہ فرمایا تھا ایک دفعہ, کئی دفعہ مصائب کے اندر پڑھتے رہتے ہیں, کہ جب بی بی سیدہ کے اوپر وہ دروازہ گرا اس وقت سے امام زمانہ کلام لوگوں کے سامنے موجود تھا کہ ایک سید نے آنا ہے, ایک سردار نے آنا ہے, انہوں نے ان تمام بہنے والے خون کا بدلہ لینا ہے. لہٰذا ہمارے پاس زیارت ناحیہ موجود ہے. زیارت ناحیہ کے اندر مولا امام زمانہ اپنے جد امجد کی یاد میں خون کے آنسو رونے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی یاد میں خون کے آنسو رہوں گا. جب نہیں معلوم یہ مصائب جو اتنے بکھرے ہوئے مصائب ہیں ان کا کیسے انتقام لیا جائے گا. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, کبھی کبھی اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ کسی کے خون کا انتقام نہیں لیا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی اکبر کے برابر میں کتنے کافر مارے جائیں تو کوئی حساب نہیں ہو سکتا. علی اکبر کی جوانی پر پوری دنیا جو قربان کی جا سکتی ہے. اگر کوئی کہے قاسم نوشاد کے کچلے ہوئے لاشے پر کتنے بدلے دینے تو کون بدلہ لے سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مولا ابو الفضل عباس کے ان شانہائے مقدس کے بدلے کچھ قربان ہونا تو کوئی کہاں بدلہ لے سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ علی اصغر کی کٹی ہوئی رگوں کے بدلے کچھ جانا ہے تو کہاں کچھ جا سکتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ زینب کی بے پردگی کے مقابلے میں کچھ جانا ہے, کہاں کچھ جا سکتا ہے. ان مقدسات کا احترام پوری دنیا کے اوپر واجب تھا, اور یہ مقدسات آنکھوں کے سامنے پامال ہو رہے تھے اور سب دنیا دیکھ رہی تھی. لہذا سخت مراحل میں سے ایک مرحلہ بیان کیا گیا. جب مولا چوتھے امام سے پوچھا گیا تو مقرر ارشاد فرمایا, اے منحال بازار شام, بازار شام, بازار شام. اور اس بازار شام میں کیا تھا؟ اس بازار شام کا ایک لمحہ سوچئے. جب آپ اس بازار شام جائیں گے تو اس کی افسردگی کو درک کیجئے گا, اس کے غم کو درک کیجئے گا. وہ لمحہ سوچئے گا کہ اہل بیت صبح سے شام بازار میں کھڑے ہیں اور دربار کا دروازہ نہیں کھل رہا.
سيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون.
اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, ماہ مبارک رمضان ہے, ہماری عبادتوں میں قلت. اے پاک پروردگار, ہماری عبادتوں میں نقص ہوگا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہماری قلیل عبادات کو قبول فرما. ان کو تمام نقص و عیب کے باوجود ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے دنیا میں ذکر اہل بیت سے نوازا, آخرت میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. معاد کے تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما. ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار, لشکر اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آمان و انصار میں قرار فرما. ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اس وجود مقدس کے انتظار میں. اے پاک پروردگار, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.